اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان آئندہ کی تجویز، استاد رحیم پور ازغدی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز۔
اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت کی حقانیت پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ ان کے پیروکار متفرق اور بد نظمی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی اہل بیت کی طرف سے لطف و کرم اور عنایات کا سلسلہ جاری ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے لیے تین مرتبہ جگہ اور وقت کو تبدیل کیا گیا، آج ہم اہل بیت کے پیروکاروں کے تین طرح کے رویے بیان کریں گے۔ علاوہ ازیں بتائیں گے کہ آج جہان اسلام میں اسلامی بیداری کی تحریکوں میں کس طرح اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ شیعہ صرف ایک نام رہ گیا ہے، عزت و وقار کہاں؟ تشیع تین طرح کی ہے، سلبی، ایجابی اور استحالہ یافتہ۔ کچھ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو جائے، اہل بیت کی کلامی اور فقہی حدود کو دوسرے تمام مسلمانوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ ان کے گمان میں شیعہ کا انکار کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ جس کا نظریہ زیادہ رائج ہے، یہ گروہ سلبی نظریے کا حامل ہے۔ یہ گروہ شیعہ اور دوسرے مذاہب کے درمیان موجودہ اختلافی مسائل کو مسلسل نمایاں کرتا رہتا ہے، تشیع کو ایک تفکر کے بجائے ایک تعصب کے طور پر تعارف کرواتا ہے۔ اگر ہم صرف سلبی تشیع کو مد نظر رکھیں تو اس کا کم ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ وہابیت عالم اسلام میں اہل سنت کے لیے ترجمان بن جائے گی۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہابی اہل سنت کی اکثریت کے ساتھ کلامی و فقہی مسائل میں بہت گہرے اختلافات رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ کلامی اور فقہی لحاظ سے حنبلی، اہل حدیث اور اشعری کے بالمقابل ہیں۔ کلامی اعتبار سے ماتوریدی یا مرجع کا جزو ہیں، فقہ میں قیاس کے لحاظ سے بالکل اہل حدیث کے مقابل ہیں۔ دوسری طرف وہابی حنفیوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو مسلمان عام طور پر نہیں جانتے، ان کے درمیان کوئی شباہت بھی نہیں ہے۔ ہمارے شافعی مسلمان بھائی بھی اسی طرح ہیں، مالکی بھی ایسے ہی ہیں، ان کے قریب ترین مذہب حنبلی ہے۔ لہٰذا اگر ہم تشیع کو صرف سلبی اعتبار سے لیں، یعنی تشیع کو تعصب کے عنوان سے دیکھیں اور نکات اور اختلاف کو سامنے رکھیں، تو ہم وہابیت کو مضبوط کریں گے اور اہل سنت بھائیوں کو شک و تردید میں ڈال دیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شیعہ کا انکار کرتے ہیں تاکہ اتحاد قائم ہو جائے، البتہ ان کے مطابق۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا اہل بیت کی روایت میں ذکر موجود ہو۔ ان حالات میں ہمیں جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور اس طرف کو آگے بڑھانا چاہیے وہ ایجابی تشیع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تشیع پر جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور توہین کی جا رہی ہے، ان سب کو اخلاقی لحاظ سے انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کریں، لیکن نظری لحاظ سے ان سب پر گہرا غور کریں اور جواب دیں۔ زندگی کے لیے نمونہ عمل اور حکومتی نظام کی مثال پیش کریں اور یہ بیان کریں کہ تشیع و اہل بیت کے پاس آج کے انسان کے لیے کیا منصوبہ بندی اور کیا پیغام ہے، وگرنہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسا گزشتہ تاریخ میں ہو چکا۔ شیعہ اقوام نے پوری تاریخ میں جانساری کی ہے، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، جیسے امویوں کے سقوط اور عباسیوں کے برسر حکومت آنے کے دور میں ہوا۔ غیر لوگ اہل بیت کے شعار لے کر آئے اور حکومت پر براجمان ہو گئے۔ رسول خدا سے روایت ہے، ان اہل بیت اختار اللہ لنا آخرہ علی الدنیا، ان اہل بیتی ہؤلاء سیصیہم بعدی تدرید و تشرید و بلا حتی یخرج قوم، یعنی اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کے لیے پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے مصائب، بلائیں، شک و تردید ہوگا، لیکن یطلبون الحق یسلون الحق، پھر بھی یہ لوگ حق تک پہنچ جائیں گے، حق کے پیچھے پیچھے ہوں گے، کسی دوسری طرف نہ ہوں گے۔ فلا یعطون، انہیں نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا یطلبون و یسلبون، وہ مقابلہ کرتے رہیں گے، فلا یعطون، وہ محروم و مستضعف کر دیے جائیں گے۔ فیقاتلون و یصبرون، وہ جنگ کریں گے، ان میں سے کچھ شہید کر دیے جائیں گے، تکالیف برداشت کریں گے، ان کا قتل عام کیا جائے گا، لیکن وہ مقابلہ کریں گے اور بالآخر نتیجے تک پہنچ جائیں گے. وہ دنیا اسلام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے. ملاحم کی روایت میں ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک روایات ہیں. پیغمبر اکرم اور اہل بیت سے احادیث نقل ہوئی ہیں. ان میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں بشریت کی سطح پر ایک بڑی تحریک چلے گی جو کہ جہان اسلام سے شروع ہوگی, اور اس میں بھی اس کا آغاز اہل بیتی یعنی اہل بیت کے ماننے والے اور شیعہ کریں گے. مگر یہ کہ اس کے لیے اگر شیعہ چاہتے ہیں کہ ایک فرقے میں تبدیل ہو کر نہ رہ جائیں, معاشرے سے کٹ کر نہ رہیں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے درمیان مشکوک حالت میں زندگی نہ گزاریں جیسا کہ اہل سنت کی اکثریت ایسا ہی تصور کرتی ہے, تو پھر میں نے جو روایت بیان کی ہے اس کے نکات بار بار ذکر کیے جانے چاہیے. کربلا کے بعد سے شیعہ ایک طاقت بن کر سامنے آئے ہیں, جیسا کہ شہدائے تف، توابین، عراق میں مختار، جناب زید شہید کا قیام اور ان کے بیٹوں کا قیام, امویوں اور عباسیوں کے دور میں محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائیوں کا قیام, زیدی شہدا، قیام فخر، علی تحریکیں، اسماعیلی تحریکیں، ابو سرایا کی تحریک, مشرق اسلامی میں آل بویہ کی بڑی کامیابیاں, چوتھی صدی ہجری میں آپ دیکھیں کہ جہان اسلام کے شرق و غرب میں شیعہ اصل قوت بن کر ابھرے تھے. جہان اسلام کا مشرق آل بویہ کے ہاتھ میں تھا. وہ شیعہ جو شمال ایران سے آئے تھے, مغرب میں جہان اسلام کا مرکز آل حمدان کے اختیار میں تھا. جہاں اسلام کا مغربی حصہ فاطمیوں کے ہاتھ میں تھا. افریقہ کے شمال میں ادریسی حاکم ہو چکے تھے. طبرستان کے علوی ایران میں تھے. زیدی شیعہ یمن پر حاکم. بنی مزید کی عراق میں حکومت تھی. ایران کے بعض حصوں پر اسماعیلی حکومت کر رہے تھے. اسی طرح سربداران مرعشیان اور آلکیہ بھی بعض علاقوں پر حکمران تھے. ہزار سال پرانی تحریکیں جو شمال افریقہ سے مشرق ایران اور جزیرۃ العرب تک پھیلی ہوئی تھیں, انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں. غیبت کے زمانے میں شیعوں کی سیاسی اجتہادی فقہ کے لیے راستہ ہموار ہوئے. عصر غیبت کے آغاز میں جو ہی حالات کچھ سازگار ہوئے تو شیعہ فقہ میں نظام سازی پر بحث ہوئی اور ایک نیا موضوع کھل کر سامنے آیا. پیروان اہل بیت کو جو ہی اظہار رائے کی فرصت ملی, انہوں نے عراق کے شہر بغداد اور مقامات مقدسہ پر حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ دی. شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ توسی نے کلامی اور فقہی میدان میں سیاسی فقہ اور فلسفے میں اپنا لوہا منوایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں شمال افریقہ میں فاطمیوں، مراکش اور الجزائر میں آل ادریس، ایران کے علاقے کردستان، خوزستان میں آل حسن نویے اور اسی طرح بعض دوسری اقوام جیسے چالوس اور شمال ایران میں دہلمی قوم نے علمی خدمات انجام دی. پیروان اہل بیت کی یہ ایک عالمی علمی تحریک چل نکلی تھی. بعض علمی اختلافات کے باوجود ان سب کا آپس میں رابطہ تھا اور سب ایک دوسرے سے حمایت کرتے تھے. سید رضی نے فاطمی حکومت کی تعریف میں اشعار کہے. آل حمدان کے بانی ناصر الدولہ شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہیں. شیخ مفید نے کلامی ابحاث میں رسالہ امامت کو اسی کے نام سے منسوب کیا ہے. تحریک دہلمی کے بانی نے امام سجاد علیہ السلام کے فرزندان میں سے ایک کی تعریف کی ہے جو کہ خود ایک شیعہ فقیہ ہیں. آل بویہ کے رؤسا شیعہ فقہا کا بہت احترام کرتے تھے. بغداد میں شیخ مفید کی بہت عزت کی جاتی تھی. اسی طرح بہاءالدولہ جناب شریف اور سید رضی کی بہت عزت کرتا تھا. صاحب ابن عباد جناب شیخ صدوق کی انتہائی قدردانی کرتا تھا. اسی طرح کے اس نے کچھ قصیدے امام رضا علیہ السلام کی شان میں لکھے اور جناب شیخ صدوق کو ہدیہ کے طور پر بھیجے, جبکہ شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا کو آل بیویہ کے اس حاکم کے نام ہدیہ کیا ہے. یہ اسلامی تمدن کا بہترین اور درخشان دور تھا. تیسری چوتھی صدی ہجری وہ دور ہے جس میں بہت علمی مناظرے ہوئے. یہ علمی برداشت کا دور ہے. اس زمانے میں شیعہ دنیا اسلام میں تمام علمی میدانوں میں اپنا مقام پیدا کرنے والی قوت بن کر ابھرے ہیں. پیروان اہل بیت کے اس علمی تحمل اور برسر حکومت ہونے کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حالات تبدیل ہونے لگے اور ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی, اس دور میں انہوں نے دور اندیشی کرتے ہوئے اس بات کی منصوبہ بندی کی کہ ظالم و جابر حکمران کے زیر تسلط رہتے ہوئے شیعہ قوم کس طرح اپنے نے اس علم کام کو آگے بڑھائے. السلطان علی الضربین محق عادل و مبتلو ظالم و متقلب. اگر حکمران عادل ہے تو اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, اور اگر حکمران ظالم و جابر ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیے. ایجابی شیعہ کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ بنی عباس کے تجربے سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ جس میں انہوں نے اہل بیت کی مظلومیت سے استفادہ کیا اور شیعی نعروں کے ساتھ برسر اقتدار آ گئے. رضا من آل محمد کے نعرے کے ساتھ حکومت حاصل کر پائے. آج اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک اہم تاریخی تجربہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی مشکل میں پھر سے گرفتار نہ ہو جائیں. بنی عباس کے لوگ بہت پیچیدہ مزاج کے تھے. بنی عباس اور علوی دونوں ہاشمی ہیں, اس لیے بنی امیہ کے دور میں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے. لوگ بھی انہیں الگ نہیں سمجھتے. یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن بنی عباس کے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی جائز ناجائز ذریعے کو اپنا لیتے تھے. منصور دوانقی نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور امان نامے جاری کیے, جبکہ 3 مرتبہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ابو مسلم خراسانی جو یہیں ایران سے گیا اور اس نے بنی امیہ کو سرنگون کر دیا تھا, حتیٰ اسے بھی قتل کر دیا گیا, اپنے مذموم مقاصد کے لیے قربان کر دیا گیا. بنی عباس نے نظریاتی لحاظ سے بھی مرجع معتزلہ اور اشاعرہ تینوں کے علاوہ خوارج کو بھی انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا. مرجع کے ساتھ ایک اور طرح سے رویہ رکھے ہوئے تھے, خوارج کے ساتھ کسی اور انداز سے رابطے رکھے ہوئے تھے, اشاعرے اور معتزلہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. حتیٰ معتزلہ سے وعدہ کیا کہ واصل ابن عطا کو حکومت میں شامل کریں گے, لیکن جب خود حکومت پر براجمان ہوئے تو واصل ابن عطا کو قتل کروا دیا. حدیث سازی کے معاملے میں بھی کچھ حصے پر بنی امیہ نے کام کیا اور باقی کام کو بنی عباس نے پورا کیا. حدیث کو بیان کرنے پر 85 سال کی پابندی کے بعد بنی امیہ کے آخری دور میں اس پر سے پابندی ہٹا لی گئی اور ساتھ ہی جعل حدیث کا کام بھی شروع ہو گیا. تمام احادیث جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں بیان ہوئی تھیں ان کی مخالفت میں احادیث گڑی گئیں, اپنی پسندیدہ شخصیات کے حق میں احادیث بنائی گئیں. جب بنی عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی جائل حدیث کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے نقل حدیث کو بعض حوالوں سے محدود کر دیا. لوگوں کی اکثریت فریب کا شکار ہو گئی. جناب محسن امین اعیان الشیعہ میں لکھتے ہیں, جب تک بنی عباس حکومت پر قابض نہیں ہو گئے, عوام نہیں سمجھ سکی کہ یہ لوگ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں. ابو الفرج اصفہانی بھی مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں, یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ بنی عباس کے فریب آلودہ باتوں میں آ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کی طرف سے کہی گئی باتیں صحیح طرح سے لوگوں کے درمیان بیان نہیں ہوئی تھیں. مذہب شیعہ کی طرف لوگوں کا رجحان اس قدر زیادہ تھا کہ مسعودی مروج الذہب میں کہتا ہے, 150 ہجری میں شہر جزجان میں جب یحییٰ ابن زید شہید ہوئے, اس علاقے کے تمام لوگوں نے جن کے گھر اولاد نرینہ پیدا ہوئی, اہل بیت کے احترام میں اپنے بیٹوں کا نام یحییٰ رکھا. خراسان سے جو قیام شروع ہوا وہ بھی اہل بیت کے نعروں کے ساتھ شروع ہوا, جبکہ اس کی قیادت عباسی کر رہے تھے اور انہوں نے ہی اس کا نتیجہ حاصل کیا. تشیع ایجابی کے بارے میں ہمیں دوسرا قدم جو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا صحیح تعارف پیش کریں. آج شیعوں کے صحیح عقائد کو تحریف کیا جا رہا ہے. اس صورت میں اگر غالی حضرات انتہا پسند قسم کے لوگ مذہب شیعہ کی تشریح کریں, انہیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ مذہب تشیع کے بارے میں بات کریں, تو پھر ہمارے پاس فرصت نہ رہے گی کہ ہم اپنی صحیح پہچان کروا سکیں. میں غالیوں کے بارے میں کچھ نکات بعد میں ذکر کروں گا. روایت میں حشام ابن حکم سے متعلق جو تعبیر بیان ہوئی ہے, ہمیں چاہیے کہ اسی حشامی صفات کو شیعوں کے اندر زندہ کریں. یعنی کچھ لوگ حشام کی طرح اسلامی دنیا میں اٹھیں اور شیعی عقائد کو اصول اور فروع کے اعتبار سے باریک بینی کے ساتھ واضح طور پر بیان کریں. حشام ابن حکم جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا, شہرستانی ان سے متعلق روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, صاحب القول فی الاصول احمد امین ان کے بارے میں کہتے ہیں, قانا قول حجت ناظر المعتزلہ و ناظرہ, اپنے دور کے عقل کرا معتزلی بہترین مناظرے کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے, چیرست بے اشاعرے. ایسے شخص کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, را حقنا و سائق قولنا, یعنی بالکل وہی صفات جن کی آج ضرورت ہے کہ دنیا اسلام میں اس کے حامل افراد موجود ہوں اور وہ اپنا کردار ادا کریں. آج تشیع کا اس طرح تعارف نہیں کروانا چاہیے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اور فلا فلا کو قبروں سے نکالیں گے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقام لیں گے وغیرہ. والسلام, تشیع بس یہی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, بلکہ ایسے افراد ہونے چاہیے جو ہمارے حق کو صحیح طرح سے پیش کریں, بیان کریں, ہماری باتوں کو ٹھیک ٹھیک لوگوں کے اذہان تک پہنچائیں. سائقہ قولنا المعید صدقنا, ہماری سچائی کو صحیح طرح سے بشریت تک پہنچائیں. الباطلنا اعداؤنا, برائی کے ذریعے نہیں بلکہ افکار کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے باطل پر ضربے لگائیں. یہ وہ شخصیت ہے جو ابو اسحاق نظام, الاف عبداللہ ابن یزید آبازی, یحییٰ ابن خالد برمکی اور جالوس کی نصرانی کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ جہازان مناظروں میں جب شکست کھاتا تھا تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا تھا. الجاہز یشتد علیہ فی المناقشہ ویغضب فی النقد, ایک شیعہ بحث کے دوران کسی کی توہین کیے بغیر سلبی گفتگو کے ذریعے ان کو زیر کر سکتا ہے. اس نے زندیق کے خلاف لکھا, اصحاب اسنین اور دو اطراف میں رجحان رکھنے والوں کے بطلان پر لکھا, قائلین امامت مفضول کے خلاف لکھا, جبر اور تفویض کو باطل قرار دیا. مومن طاق نے امام سجاد سے امام صادق تک کے اصحاب کے بارے میں لکھا ہے, وہ اس قدر محکم انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ دشمن انہیں شیطان طاق کہتے تھے کیونکہ اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتے تھے. اس کے بعد ہماری نظر میں یہ بات اہم ہے کہ ان مسائل میں غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نظریاتی اعتبار سے گہرائی ہونی چاہیے لیکن عمل میں سختی نہیں ہونی چاہیے. عملی طور پر وحدت کی طرف بڑھنا چاہیے. اس کی بہترین مثال وہ ہے جو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے انجام دیا. ثقیفہ کے دور میں جب جناب امیر نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب ثقیفہ کا کام ہو چکا تو ابو سفیان جناب امیر کے پاس آیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیعت کریں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا, انکا ترید و امر سنا من الاسلام, تم اپنے منافع کے پیچھے ہو اور اصل اسلام کے ساتھ مخالف ہو, ہم تمہارے میدان میں نہیں کھیلیں گے. وقت احدا رسول اللہ احدا فنا لہو, ہم نے پیغمبر اکرم کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اور ہم اس وعدے پر باقی ہیں. ہمارے لیے اسلام کی حفاظت ولایت علی ابن ابی طالب پر مقدم ہے. اگرچہ حقیقی اسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میں ہی ہے, ہم اس چیز کو بیان کریں گے, لیکن یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو حکومتی اور اقتدار کے مسائل پر قربان نہیں کریں گے. ابو سفیان پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ علی اس بات کے لیے تیار نہیں, کیا تم علی کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہو؟ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. ابو سفیان پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ علی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں, کیا تم اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. جناب عباس جواب میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو علی قبول نہیں کریں گے عباس بھی اسے پسند نہ کرے گا. جناب عباس بھی جان گئے کہ یہ ایک کھیل شروع کرنا چاہتا ہے. بعض مورخین نے کہا ہے کہ ابو سفیان قوم قبیلے کے مسائل کی وجہ سے ایسا چاہ رہا تھا, لیکن بعض نے کہا کہ نہیں, بلکہ اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان جنگ کو برپا کرنا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ کام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے شروع ہو جائے. ابو سفیان خود قلبی طور پر اسلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ جب تیسرے خلیفہ حاکم بنے تو ابو سفیان اندھا ہو چکا تھا. اس نے امویوں کی ایک محفل میں پوچھا, کیا ہمارے علاوہ کوئی اور یہاں موجود ہے؟ جواب دیا گیا نہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا, اب اس حکومت کو ایک گیند کی مانند ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھائیں, اب کسی غیر کو اجازت نہ دینا کہ کوئی اس حکومت کو ہم سے چھین سکے. خدا کی قسم کہ نہ کوئی جنت ہے اور نہ ہی کوئی جہنم. امیر المومنین علی علیہ السلام جان گئے تھے کہ جو افراد اسلام کی اصل پر ایمان نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام, علی اور اہل بیت کے دفاع کا پرچم اٹھا لیں اور مسلمان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں. علی ابن ابی طالب نے اہم اور مہم کے درمیان درجہ بندی کی, کیا چیز ضروری اور کون سی چیز زیادہ ضروری ہے. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ جب جنگ یرموک میں رومی غلبہ کر رہے ہوتے تو ابو سفیان مطمئن اور خوش نظر آ رہا ہوتا, اور جب مسلمان پیش قدمی کرتے اور رومی پسپائی کی طرف جاتے تو ابو سفیان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اسے غصہ آ رہا ہوتا تھا، پھر وہ اپنے اس غصے کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا۔ پھر جب بعد میں خلفا کے دور میں یزید اور اس کے دوسرے بیٹے کو شام اور فلسطین میں لشکر اسلام کا سردار بنایا گیا تو یہی شخص جو ان کا مخالف تھا اور چاہتا تھا کہ علی کو ان کے خلاف لے کر آئے، بعد میں خود ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے لگا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے مخالفین کے سامنے جو عکس العمل ظاہر کیا اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ خلفاء کے دور میں پیغمبر اکرم کی واضح حدیث اور الہی نصب کے باوجود امام علی نے سکوت اختیار کیا، یعنی ہتھیار نہیں اٹھایا، اپنی بات کی لیکن جھگڑا نہیں کیا۔ دوسری طرف امویوں کے دور میں معاویہ کے ساتھ جنگ کی۔ رویے میں اس فرق کی پہچان ہماری بہت مدد کر سکتی ہے کہ آج ہم اپنے ان حالات میں کون سی پالیسی کو اختیار کریں۔ کچھ افراد ان حالات میں شک و تردید کا شکار ہو گئے تھے۔ مرجع کی ابتدا یہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عمل اہم نہیں ہے اور انسان کی سعادت و شقاوت میں اس کا کوئی کردار نہیں کرتا۔ مرجع جو کہ سیاست اور شریعت کے لحاظ سے لاپرواہی کی ترویج کر رہے تھے، ان کے وجود میں آنے کی سب سے اہم سیاسی دلیل حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں، جب آپ جنگوں میں مصروف تھے، اور اس سے پہلے تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا جس میں مرجع تفکر کے پہلے حامی سامنے آئے۔ یہ کلامی اعتقادی بحث ہے جس کی جڑیں سیاسی ہیں۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اصحاب پیغمبر کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جناب ابو بکر نے پیغمبر اکرم سے روایت نقل کی، کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ اگر وہاں ٹھہرو گے تو چلنے سے بہتر ہے، اور اگر چلو تو بھاگنے سے بہتر ہے۔ جن کے پاس اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹوں کے پیچھے چلے جائیں، جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جائیں، جس کے پاس زمین ہے وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ سوال کیا گیا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ لوگ تلوار اٹھا لیں۔ ہم اس میں حق و باطل کی تشخیص نہیں دے سکتے، لہذا سعد ابن ابی وقاص جیسے بزرگان نے کہا، ہم غیر جانبدار رہیں گے، نہ کسی کی حمایت کریں گے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے جنگوں کے دوران میں جو بھی گفتگو کی ہے اس میں کسی کو اس لحاظ سے کافر قرار نہیں دیا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں کسی کو اس لحاظ سے کافر قرار نہیں دیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ان جنگوں میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ میری نظر میں کافر ہیں، بلکہ آپ نے اس صورتحال میں خاموشی اختیار کی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا، جو لوگ جمل اور نہروان میں ہمارے اور آپ کے مقابلے میں لڑے ہیں کیا وہ کافر ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ پوچھا گیا تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ باغی ہیں، اخواننا بغیہ علینا، یہ اسلامی لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی اس لیے ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے فرض پر عمل کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ جناب ابان تغلب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اس عالم سے لا الہ الا اللہ کی حالت میں چلا جائے وہ جنتی ہے، قیامت میں کہا جائے گا کہ جو اس وقت لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ بھی جنتی ہے۔ ابان نے پوچھا، تو پھر دنیا میں پائے جانے والے اختلافات کا کیا ہوگا؟ یہاں جو حق و باطل کے عنوان سے ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان اختلافات میں سے کچھ دنیاوی ہیں اور وہ یہیں رہ جائیں گے، جو اخروی ہیں اس میں اگر کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو ان کی یہ گواہی قبول کر لی جائے گی۔ شیعوں میں اور اہل سنت میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس دن بھی یہ گواہی نہ دے پائیں گے۔ تیسرا مسئلہ غلو ہے۔ اگر شیعہ اپنے درمیان غلو کے مسئلے کو مہار نہ کر سکے تو پھر وہابیت اور ناصبیت کو نہیں روکا جا سکتا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو شیعوں کو مختلف عنوان دیے گئے ہیں، کبھی رافضی کہا گیا، کبھی بدعت گزار اور کافر کہا گیا، اس میں ایک حصہ امویوں، عباسیوں اور حکومتوں کا ہے، ان کی دشمنی ہے، لیکن ایک حصہ شیعہ غالیوں کی خطاؤں کا بھی ہے۔ ہمیں شیعہ غالیوں کے برابر میں اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ آئمہ علیہ السلام بھی ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنا واضح موقف بیان کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا فینا وجعلوها علی ثلاث اقسام احدها الغلو فاذا سمعنا الناس غلو فینا کفروا شیعتنا ونسبه الی القول ربوبیتنا واذا سمعوا تقصیر اعتقده فینا التصریح بمسالب اعدائنا وسلبونا باسمائنا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغير علم يا ابن ابي محمود اذا اخذ الناس يمينا وشمالا فلزم طريقتنا فان من لزمنا لزمنا ومن فارقنا فارقنا ان ادنا ما يخرج بالرجل من ايمان ان يقول لحسات هذا نبات ثم يدين بذلك ویت برا ممن خلف احفظ ما حدثتک به فقط جمعت لک فیہ خیر الدنیا والآخرہ۔ ایسی روایت پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں خود امام رضا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اہل بیت کے بارے میں کچھ روایت گڑھی گئی ہیں۔ یہ روایت شیعہ و سنی ماخذ میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احدہ الغلو، کچھ روایت ہیں جن میں امام کو پیغمبر سے بالاتر لے گئے ہیں، قرآن سے بلندتر کر دیا ہے، پہلے نبوت کی نسبت دی اور پھر الوہیت کی نسبت دی گئی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ایسی روایت کا ایک حصہ غلو پر مشتمل ہے، دوسری قسم کی روایات ہماری تکثیر کے بارے میں بنائی گئی ہیں، جو کچھ ہم ہیں ہمیں اس مقام سے نیچے لے آتے ہیں۔ ایک قسم کی روایت میں ہمارے مخالفین کا نام لے کر انہیں تکفیر کیا گیا ہے، ان کے خلاف بہت کچھ کہا گیا ہے، اس ذریعے سے انہیں بھڑکایا گیا ہے تاکہ وہ بھی ہمارا نام لے کر ہماری توہین کریں۔ تقیہ معرفتی کو ایک طرف کرتے ہوئے واضح طور پر سیدھا سیدھا نام لے کر توہین کی ہے، جواباً انہوں نے ہمارا نام لے کر توہین کی ہے اور تکفیر کی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، صرف ایک روایت نہیں بلکہ یہ اہل بیت کے ساتھ دوسروں کے تین غلط قسم کے رویے ہیں امام رضا علیہ السلام نے تینوں قسم کے رویوں کی مخالفت کی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں ہمیں اس سے بالاتر لے جاتے ہیں، وہ ایسا گروہ ہے جو ہمارے ساتھ خدائی کی نسبت دیتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ایسا ہے کہ ہم جو کچھ ہیں ہمیں اس سے کم تر جانتے ہیں۔ تیسرا گروہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جو تمام حرمتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ہمیں سیدھا بہت سے مسلموں کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں اور نام لے کر ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں۔ فَإِذَا سَمِعْنَا النَّاسَ غُلُوا فِينَا كَفَرُوا شِيعَتُنَا، جب بھی کوئی ہمارے بارے میں غلو کرے گا تو یہ چیز ہمارے شیعوں کی تکفیر کا باعث بنے گی۔ وَنَسَبَهُ إِلَى الْقَوْلِ رَبُوبِيَّتِنَا، کیا ایسی روایت کم ہے جنہیں غالیوں نے گڑا ہے؟ ابھی ہماری کتب میں ایسی روایت موجود ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات الوہیت اور خاص صفات کو امام علیہ السلام کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا تَقْصِيرَ، ایک اور طرح کی روایت کے جس کے ذریعے دوسرے خوش ہو جائیں، اہل بیت کو نیچا دکھا دیں۔ اعتقدہ فینا، یہ چیز موجب ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں نہ پہچانیں، وہ بھی خیال کریں کہ اہل بیت بھی باقی لوگوں کی طرح ہیں، وہ ایک طرف ہیں اور لوگ بھی ایک طرف ہیں۔ تیسری قسم کا گروہ بھی جہان اسلام میں کم نہیں ہے، التصریح بمسالب اعدائنا وسلبونا باسمائنا، ہمارے مخالفین کا واضح طور پر نام لیتے ہیں، ان کی برائیوں کو ذکر کرتے ہیں اور اس چیز کا باعث بنتے ہیں کہ تصریب مسالب اعدائنا، وہ بھی واضح طور پر ہمارا نام لیں اور ہماری توہین کریں، جبکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ولا تسب الذین يدعون من دون الله ويسب الله عدوا بغير علم، حتیٰ بتوں کو گالی مت دو، بت کی توہین نہ کرو، بت پرستوں کو نہ بھڑکاؤ، چیر اسد بے مسلمان۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یبنا ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فلزم طریقتنا، افراد و تفرید والوں کو نہ دیکھو، دائیں بائیں نگاہیں نہ کرو، ہمارے ہی سیدھے راستے پر چلتے آؤ۔ فَإِن مِن لَزُمْنَا لَزُمْنَا وَمِن فَارَقْنَا فَارَقْنَا، ہمارے ساتھ رہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سے الگ ہو جاؤ تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، لیکن اس میں تم پہلے ہم سے الگ ہوگے، بعد میں ہم تم سے الگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وَمَن فَارَقْنَا فَارَقْنَا، اپنا راستہ ہم سے علیحدہ کرو گے تو ہم بھی تم سے اپنا راستہ علیحدہ کر لیں گے، ہمیں لشکر میں زیادہ تعداد نہیں چاہیے۔ ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس روایت پر بہت غور کریں، انتہائی اہم ہے۔ فرمایا کہ وہ کم ترین چیز جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے یہ ہے کہ پتھر کو اٹھائے اور کہے کہ یہ پھل کی گٹھلی ہے، اس کے بعد اسی پر پکا ہو جائے، پھر تعصب کی بنیاد پر جو کوئی بھی اس بات کو قبول نہ کرے اسے تکفیر کرنے لگ جائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انا ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان انا یقول للحسات هذا نبات ثم يدين بذلك ويتبرع ممن خلف احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والاخره، دنیا و آخرت کی کامیابی اسی ایک بات میں ہے، عدل و انصاف، ایجابی شیعہ یعنی یہی دنیا میں عدل و انصاف کے عنوان سے پہچانا جائے۔ اس کا انکار نہ کر سکے، کوئی ہم سے سند نہیں چاہتا کہ جس کے ذریعے ہم ثابت کریں، ایسا شیعہ وہی ہوگا جس کے بارے میں پیغمبر اکرم علیہ السلام نے فرمایا، تعودون یوم القیامہ منابر حول العرش لشیعتی وشیعت اہل بیت المخلصین فی ولایتنا یقول اللہ حلم یا عبادی الی لئن شرن علیکم کرامتی فقد اوزیت فی الدنیا، قیامت کے دن عرش کے قریب سے میرے اور میری اہل بیت کے پیروکاروں کو پکارا جائے گا جو ہماری ولایت پر اخلاص کے ساتھ قائم رہے ہیں، اللہ پکارے گا، اے میرے بندے میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت و کرم کے سائے میں لے لوں، دنیا میں تجھے بہت تکلیف دی گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا، السابقون السابقون اولئک المقربون، کون ہیں جن کے بارے میں قرآن اشارہ فرما رہا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ اس نے کہا، ذاک علی وشیعتہم السابقون الی الجنہ والمقربون من اللہ وکرامتہ لہم، غالی کون ہے یہ اور آئمہ علیہ السلام نے ان کی کیا مخالفت کی ہے؟ غالی سب سے پہلے محبت اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت کی برتری اور افضلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر مبالغہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اہل بیت کو نبوت و رسالت اور الوہیت تک لے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم باب الائمہ ہیں، ہم آئمہ اور آئمہ کے درمیان رابطہ ہیں، روح خدا نے آئمہ میں حلول کیا ہے اور روح آئمہ نے مجھ میں حلول کر لیا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ بدعتوں کو ایجاد کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد احکام اسلام کی خود سے تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے مرید ہو گئے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ خدا ہونے کی دعوے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ انہی میں سے بعض جو ظاہر میں اہل بیت کی طرفدار تھے، آپ جانتے ہیں کہ خود امام صادق علیہ السلام نے ان کا نام لے کر انہیں آشکار فرمایا اور ان پر لعنت کی۔ بعض ایسے بزرگ جن میں سے سات افراد جو کہ محدثین میں سے تھے، بعض شیعی متکلم اور محدث تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کا نام ذکر کیا ہے اور نام لے کر ان کی تکفیر اور لعنت کی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو مسلمان کے درمیان آ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ گمراہ ہو، اہل بیت حق پر ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ امام باقر اور امام صادق کی صورت میں تجسم اختیار کر چکا ہے، پھر کہا روح خدا مجھ میں حلول کر گئی ہے، کچھ نے پہلے کہا کہ میں امام باقر اور امام صادق کا نمائندہ ہوں، پھر کہا میں خود نبی پیغمبر ہوں، اس کے بعد اسلامی شریعت کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، کچھ نے تناسخ کے عقیدے کو اہل بیت کے پیروکاروں کے ساتھ منسوب کیا، حلول کے عقیدے اور اتحاد بخدا کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا، کہنے لگے کہ روح خدا سب سے پہلے جناب آدم میں تھی، ان کی وفات کے بعد مختلف اجسام میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجھ میں حلول کر گئی ہے، لہذا اب میں رب ہوں، میں ہی اس کا پیغمبر ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کر لیا کرو۔ اہل بیت کی طرف دعوت سے بات یہاں تک پہنچ گئی، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت جھوٹ ہے، تمام محرمات حلال ہیں، ختنہ واجب نہیں، زنا اور لواط وغیرہ کو بھی جائز قرار دیتے وغیرہ وغیرہ۔ حکومتیں اور ناصبی افراد ایسے لوگوں کو شیعہ بنا کر اور اہل بیت کے نام سے سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، رافضی ہیں، فاسق ہیں، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے اگر سارے کے سارے غالی عقیدے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں مغیرہ فرقہ، جو کہ مغیرہ ابن سعید کا پیروکار تھا، مغیرہ ابن سعید امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اس نے آہستہ آہستہ رضا من اہل بیت کے نعرے کے ساتھ خود کو عوام میں مشہور کیا۔ ایسے لوگوں کا طریقہ واردات یہی رہا ہے. ان لوگوں نے غلو کو عوام میں رائج کیا. یہی وہ سات لوگ ہیں جو امام صادق علیہ السلام کی لعنت کا ہدف قرار پائے. اس شخص نے ادھر ادھر سے خود کو امام باقر علیہ السلام کا پیروکار ظاہر کیا. بعد میں اپنے بیانات میں امام باقر علیہ السلام کو خدا کے درجے تک اوپر لے گیا. کہیں انہیں پیغمبر بھی قرار دیا. پھر کہنے لگا میں امام باقر کی طرف سے پیغمبر ہوں, میں اس کا رسول اور اس کا بھیجا ہوا ہوں. اگلے مرحلے میں حدیث کو جال کرنے لگا. ائمہ معصومین کے بعض ایسے سچے اصحاب جن کے پاس ائمہ کی احادیث موجود تھیں, ان کے پاس جا کر احادیث کا مجموعہ مانگتا. وہ لوگ کیونکہ اسے ائمہ کا پیروکار اور ان کا ایک شیعہ تصور کیا کرتے تھے, وہ دے دیا کرتے تھے. وہ کہتا ان احادیث اور روایت کو مجھے دو تاکہ میں لوگوں کے درمیان ان کی تبلیغ کروں. ان روایت کو حاصل کرنے کے بعد, ان روایات اور ان کی اسناد کو بغور دیکھنے کے بعد, ان کے مشابہ اور اسی سند کے ساتھ خود سے احادیث گھڑنے لگا. بالکل وہی اسناد اور اسی طرح کی روایت جو دوسرے اصحاب نے ائمہ اہل بیت سے سن رکھی تھی یا ان کی موجودگی میں روایت کو نوٹ کیا تھا. یہ مغیرہ نسخہ برداری کے بہانے سے ان جیسی روایت گڑھنے لگا. ان روایت میں غلو آمیز باتوں کو اضافہ کر دیا کرتا تھا. اس کے بعد ان روایت کو واپس کر دیتا اور ادھر لوگوں میں انہیں پھیلا دیا کرتا تھا. جعلی احادیث کو صحیح سند کے ساتھ عوام میں جگہ جگہ عام کر دیتا تھا. جب ایسا شخص بعض جگہوں پر شیعوں کے درمیان مشہور ہو گیا, اس کے عقائد یہ تھے کہ سب سے پہلے خود کو پیغمبر کہنے لگا. کہتا تھا کہ میرے پاس اسم اعظم الہی ہے, میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. تیسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ کے اعضا ہیں, تمام مردے اسی دنیا میں واپس آئیں گے. تناسب کو ایک اور عنوان سے دعویٰ کرنے لگا. بہت سی قرآن آیات کی تعویل اور تفسیر بررائے کرنے لگا. کہتا قرآن کا ظاہر اہم نہیں بلکہ اصل صرف قرآن کا باطن ہے. اس کے بعد شعبدے بازی کرنے لگا اور اسی طرح کی حرکات انجام دیتا رہا. بعض نے تو مسلحانہ حملے بھی کیے ہیں. ان میں سے ایک نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھا اور حکم دیا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ. پہلے امام سجاد اور امام باقر کا نمائندہ تھا اور ان کی طرف سے تبلیغ دین کیا کرتا تھا, لیکن بعد میں جب کچھ شیعہ افراد اس کے معتقد ہو گئے تو وہ خود کو پیغمبر سمجھنے لگا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھتا ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں. خط کی عبارت ملحوظ فرمائیں, میں مبعوث کیا گیا ہوں. پہلے میں تمہارا پیروکار تھا لیکن اب میں خود مبعوث کیا گیا ہوں. پیغمبر اکرم کی طرف سے کافر سرداروں کو لکھے گئے خطوط کی تقلید کرتے ہوئے کہتا ہے اسلام لے آؤ تاکہ تم سالم رہ سکو. ذرا غور کریں کہ امام باقر علیہ السلام سے کہتا ہے وہ سیڑھی جو اوپر کی طرف لگا دی گئی ہے اس پر آ جاؤ اور اوپر کی طرف چلے جاؤ تاکہ نجات پا سکو. تم نہیں جانتے کہ خدا تعالی رسالت کو کہاں قرار دیتا ہے, خدا بہتر جانتا ہے. میں رسول بنا دیا گیا ہوں. ان میں سے کسی ایک کا نام بیان تھا اور کہتا تھا کہ قرآن مجید میں حاضر بیان للناس, اس سے مراد میں ہوں. اس قسم کے واقعات اب بھی جاری ہیں. آج بھی پاکستان میں, ایران میں, عراق میں اور بھی بے شمار جگہوں پر ہمارے سامنے چند ایک امام زمانہ ظاہر ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اب بھی چند ایک امام زمانہ کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے. دو تین عدد جناب خضر پکڑے گئے ہیں. ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امام زمانہ کی زوجہ ہوں. وہ امام کی طرف سے پیغام لے کر آیا کرتی تھی. شہر قم میں ایک شخص اٹھا اور مہدویت کا دعوے دار ہوا. پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آج کے بعد سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو بلکہ جمکران کی طرف منہ کرو اور وہاں نماز پڑھو. شہر قم جو کہ اہل بیت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم کا مرکز ہے, وہاں وہ شخص بعض لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور وہ لوگ وہاں جمکران کو قبلہ قرار دیتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے واقعات اس دور سے آج تک موجود ہیں اور چلے آ رہے ہیں. اگر ہم شیعی انحراف اور غالیوں پر توجہ نہیں کریں گے تو ناصبی افراد قوت پکڑیں گے. وہ مضبوط ہوں گے. عالمی سطح پر اہل سنت جن میں اکثریت محبان اہل بیت کی ہے, ان کے درمیان ناصبی نہیں ہیں. یہ لوگ وہابیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے. وہابی لوگ ان سنیوں کے نمائندہ بن جائیں گے. ظلم کے شکار شیعوں نے لا علمی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی ہیں. اہل بیت سے دوری باعث بنی. بعض افراد حکومتوں کی ضد میں ان باتوں کو کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ فاسد اور دنیا دار تھے. بے گناہ افراد کا قتل عام کرنے کے لیے بہانے بناتے تھے. اہل بیت کے پیروکاروں کو کافر قرار دینے کے لیے دلیل گھڑا کرتے تھے. آج شیعوں کے صحیح عقائد کو تحریف کیا جا رہا ہے, غلط تفسیر ہو رہی ہے. کلامی اعتقادی اعتبار سے ہمیں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. حشام ابن حکم کی طرح کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو صحیح عقائد کو لوگوں کی فہم کے مطابق ان کے درمیان بیان کریں۔ ایک مستقل علمی تحقیقی مرکز اور ایسی جگہ جہاں تمام شیعہ گروہوں کے درمیان علمی تحقیقی ابحاث ہوں، ہمیں ایسے مرکز کی ضرورت ہے۔ امامی، زیدی، اسماعیلی یا دوسرے شیعہ فرقے سب ایک جگہ اکٹھے ہوں، ان کے درمیان پائے جانے والے مشترکات کو دیکھیں کہ کیا ہیں، عقائد، کلام، فقہ، تمام علوم کو کھنگالا جائے۔ شیعہ معاشرے سے کٹا ہوا مشکوک فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اہل بیت کے پیروکار تاریخ میں دوسروں کے تعصب کا شکار ہوئے ہیں، لیکن صبر اور وسعت قلبی کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ، جو کہ خود اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیات بھی ہیں، سمجھداری، اعتدال اور اخلاق حسنہ کی مدد سے معاشرے کی رہنمائی کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ اگر شیعہ اس بات کی اجازت دے دے کہ اپنے اور اپنے سنی بھائیوں کے درمیان ایک دیوار بن جائے، تو اس میں شکست شیعہ کی ہے، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں اہل سنت، اور ہم دو امتیں نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ہی امت ہیں، لیکن دو جہاد کے ساتھ دو امتیں نہیں ہیں۔ اصول و فروع پر طلبگی انداز میں بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بحث علماء کے درمیان علم و منطق کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے کی جائے۔ گلی کوچوں میں لا علم اور جاہل افراد کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے۔ اس گفتگو میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، تاکہ وہ بھی ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ وہی طاقت جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد غالی حضرات سے ہوشیار اور آگاہ رہیں۔ وہ تین طرح کی روایت اور مذہب اہل بیت کے تین طرح کے تبلیغی انداز پر توجہ کریں۔ تقصیری، غالی اور فحاش، یعنی گالیاں دینے والے لوگ۔ اگر کوئی ادھر سے گالی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسری طرف کے شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ بھی آپ کو گالی دے، لہٰذا اس قسم کے لوگوں سے دور رہیں۔ اہل بیت کا طریقہ ایسا نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بنو امیہ اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم اخلاق اور منطق کے قائل ہیں، جبکہ وہ زور زبردستی کا سہارا لیتے ہیں۔ شیخ صدوق کی کتاب خصائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 پر یہ روایت موجود ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 430 پر تحریر ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہمسایہ کو مسلمان اور شیعہ کر لیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اسے شاباش نہیں دیتے، بلکہ دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ تبلیغ کی ہے اور کچھ زبردستی کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں تو تم شیعہ ہو جاؤ۔ اس نے میری بات مان لی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عمار ابن ابی احراز سے خطاب کرتے ہوئے امام نے فرمایا، لوگوں پر دباؤ مت ڈالو، لا تخر بہم اما علمت ان امارا بنی امیہ کانت بالسیف والاسف والجور وَإِنَّا إِمَارَتُنَا بِالرَّفِقْ وَالتَّعَفُّ وَالْوَقَارِ وَالتَّقِيَّةِ وَالْحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْوَرَى وَالِاجْتِهَادِ۔ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کو ساری دنیا کے تمام شیعہ تبلیغی علمی مراکز کے دروازوں پر آویزہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بنو امیہ اور امویوں کے ساتھ ہمارا فرق یہی ہے، بنی عباس اور ہمارے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے مقاصد حاصل کر لیا کرتے تھے، ان کے نعرے کچھ اور ہوتے تھے اور وہ کام کچھ اور انجام دیا کرتے تھے۔ بنی امیہ کے ساتھ بھی ہمارا فرق یہی ہے، لہذا تم لوگ عوام پر دباؤ مت ڈالو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی امیہ کی منطق میں حکومت کرنا، لوگوں کے سروں پر مسلط رہنا زور زبردستی کے سہارے ہے، جبکہ ہمارے طریقہ کار میں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ رفیق ہیں، خوش روئی کے ساتھ لوگوں کے رویوں کو تحمل و برداشت کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اخلاق حسنہ، محبت اور عشق کے ساتھ عوام سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی مختلف ظرفیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہر چیز کو، ہر کسی کو ہر حالت میں نہیں کہا جا سکتا، مخاطب کی ظرفیت کا ہر صورت میں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ ہم حسن معاشرت رکھتے ہیں، ورا کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کون ہیں اور ہم جد و جہد کرنے والے افراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں کو ہمارے دین کی طرف راغب کرو۔ ہمارا اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں، اقتدار مذہب کی خدمت کے لیے ہے۔ رقب الناس فی دینکم وفی ما انتم فی، ایسا کام کرو کہ وہ خود آئیں۔ جب وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہاں منطق ہے، یہاں اخلاق ہے، تو وہ خود آ جائیں گے۔ آپ کی نگاہ میں کلامی و فقی شیعہ زیادہ کامیاب ہے یا اخلاقی شیعہ؟ انسانیت کو اور مسلمان کو متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، لیکن وہ چہرہ جو لوگوں کو راغب کرنے میں زیادہ مؤثر ہے وہ اخلاقی شیعہ ہے۔ انسانوں کو متوجہ کرنے اور مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اخلاقی شیعہ ہونا ضروری ہے۔ شیعہ کا عملی اخلاق زیادہ کارگر ہے۔ ہم اگر کلامی اور فقہی بنیاد پر 1000 نشست و برخاست کر لیں اور بالفرض ہم اپنے مخاطب کو خاموش کروا دیں، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ وہ دل سے ان باتوں کو قبول نہ کرے، لیکن جب وہ شیعہ کو دیکھے گا کہ یہ شیعہ کیا ہے اور یہ شیعہ نما کون ہے، اس وقت اس پر اثر ہوگا۔ اپنی عرائض کو ختم کرتا ہوں، صرف اس سلسلے میں چند ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شیخ صدوق کی خصائل میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اشیاء ثلاث، ظاہری طور پر شیعہ تین طرح کے ہیں، وہ لوگ جو سچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، دوسری قسم کچھ لوگ شیعہ نہیں ہیں لیکن اظہار کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں اسی قدر فائدہ پہنچے گا لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ہمارا نام لیتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں، ہم اہل بیت کے نام کے ذریعے شہرت و نام و نمود کے پیچھے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، صرف شیعہ افراد سے کچھ کھانا چاہتے ہیں، اہل بیت کے نام سے غلط استفادہ کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا ثلاث اقسام صنف یقولون الناس بنا، کچھ لوگ ہمارے نام پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ایک پرندے کی طرح آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے، اور تیسرا گروہ سرخ سونے کی طرح ہے، سرخ قیمتی چیز کی طرح ہے۔ حقیقی شیعہ یہ تیسرا گروہ ہے جو مذہب اہل بیت کے لیے فداکاری کرتا ہے، جو اہل بیت کے لیے اپنی جان و مال، عزت و ناموس اور نام و نمود کو بھی گنوا دیتا ہے، نہ یہ کہ اہل بیت کے نام پر حکومت، اقتدار، نام و نمود اور اپنی شہرت چاہتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ سچا شیعہ کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اسماعیل ارأیت فی ما قبلکم، ایک شخص آیا اور کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ امام نے پوچھا جس طرح میں کہتا ہوں کیا تم ایسے ہو؟ وہ پوچھنے لگا کیسے؟ امام نے فرمایا کیا تم ایسے ہو کہ اگر تمہارے بھائی کے پاس یا تمہاری بہن کے پاس مناسب کپڑے نہ ہوں اور تم اپنے پاس سے کچھ کپڑے انہیں دے دو؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا پس تم شیعہ نہیں ہو۔ ارأیت فی ما قلبکم اذا کانا، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا کسی کو دوسرے کے پاس بھیج سکتے ہو کہ وہ اس سے اپنے لیے لباس لے آئے، یا تم کہو گے کہ یہ مسئلہ مجھ سے متعلق نہیں ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لباس اصحابہ لما ذکرہ عندہ کثرت الشیعہ، کوئی آیا اور اس نے بتایا کہ ان کے علاقے میں شیعہ بہت زیادہ ہیں۔ امام باقر صادق علیہ السلام نے دو عدد سوال کیے اور بتایا کہ شیعہ کون ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ وہاں شیعہ بہت زیادہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ هل يعتف الغنی علی الفقیر، تم کہتے ہو وہاں کے لوگ شیعہ ہیں، تو کیا وہاں کے ثروت مند لوگ غریب اور فقراء کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا نہیں۔ قل لا هل يتجاوز المحسن علی المساء، کیا اخلاقی لحاظ سے کوئی کسی کو معاف کرنے کی جرات رکھتا ہے؟ اگر کوئی تمہارے حق میں ظلم کرے یا خطا انجام دے اور تم اس کو معاف کر دو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ امام نے پوچھا تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ تم شیعہ ہو؟ هل يتواصون، کیا ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہو؟ کیا تم ایسے ہو کہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرو اور دوسروں کی غمی میں و خوشی میں شریک ہو جاؤ؟ قل لا، اس نے کہا نہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، لیس ہؤلاء شیعہ، الشیعہ من یفعل ھذا ھکذا، یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں، یہ لوگ صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے شیعہ نہیں ہیں۔ اخلاقی شیعہ ہونا زیادہ اہم ہے، فقہی اور کلامی بحث سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں شیعہ کو اس طرح پہچانا جائے جیسا امام نے فرمایا، یا شیعہ آل محمد، اے آل محمد کے شیعو، کیا تم اپنا غصے پر قابو پا سکتے ہو؟ یا تم غصہ کرنے والے ہو؟ لیس من اللم یملک النفسہ عند الغضب، شیعہ فرقہ بیجا غصہ کرنے والا نہیں ہے۔ ولم یحسن صحبتو من صاحبہ، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جس کسی کے ساتھ بھی رفت و آمد رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، اخلاق حسنہ رکھتا ہو، ومرافقو من رافقو، والمصالح من مصالح، ومخالفہ من خالفہ، تم مخالفت بھی کرو لیکن نیک نیتی کے ساتھ اور ٹھیک۔ البصائر الدرجات، صفحہ نمبر 248۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح شیعہ کو پہچان کروائے تو کیا کوئی کسی شیعہ کی مخالفت کرے گا؟ ہمیں بتانا چاہیے کہ اہل بیت غالیوں اور افراطیوں کے مخالف ہیں۔ بتائیں کہ اہل بیت شیعہ سے کون سا اخلاق چاہتے ہیں، دیکھیں کہ اصل میں شیعہ کون ہیں۔ میں استدعا کرتا ہوں کہ اس پر توجہ فرمائیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس من شیعتنا من یکون فی مصر یکون فیہا الاف و یکون فی المصر۔ شیعہ وہ ہے جو ایسے معاشرے میں جہاں ہزاروں لوگ زندگی گزارتے اور وہاں اس سے زیادہ کوئی با تقوی نہ ہو۔ ہر شہر میں وہ شخص جو سب سے زیادہ با تقوی ہے وہی شیعہ ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 380۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قوم یزعمون، لوگ ادھر ادھر دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ جعفری شیعہ ہیں، میرے شیعہ ہیں، یعنی امام صادق کے شیعہ ہیں۔ خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں۔ لعنہم اللہ واللہ ان لہم بے امامہ، لعنہم اللہ کلما سترا تترا فتقو۔ ہر قانون جو میں نے بنایا، جس چیز کو میں نے حرمت قرار دیا، ان لوگوں نے اسے توڑ دیا، اسے پھاڑ دیا، پاؤں کے نیچے رون ڈالا اور اس چیز کا نام شیعہ رکھ لیا۔ قولوا قضا و قضا فیقولا انما یا انا قضا و قضا۔ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کو کسی دوسرے معنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں اس طرح اس طرح، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے، وہ ہے، ایک اور طرح سے معنی کرتے ہیں۔ انما انا اماما من آتانی، یہ کب میری اطاعت کرتے ہیں، وہ میرے کیسے معموم ہیں کہ میں ان کا امام کہلاؤں۔ بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 164 اور صفحہ نمبر 72 اور 76۔ شیعہ کون ہے؟ اہل بیت کا پیروکار۔ یہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم آئے اور تم نے بتایا کہ فلاں شہر میں بہت سے شیعہ موجود ہیں، تو میں تم سے سوال کروں گا، لما سآل رجلا عن من خلفاء من اخوانہ۔ ایسا معاشرہ جہاں کچھ لوگ دولت مند ہیں اور کچھ غریب و غربا ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایسے معاشرے کو شیعہ قرار نہیں دیتا، ایسا معاشرہ جہاں کچھ لوگ بیمار ہیں اور وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ دور کھڑے ہیں اور ان کی مدد نہیں کر رہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ شیعہ نہیں ہے، ایسا معاشرہ جہاں کچھ لوگ تو محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہیں کچھ لوگوں کے رہنے کے لیے غار بھی موجود نہیں ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں، واللہ ہو، میں ایسے لوگوں کا امام نہیں ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، پوچھا گیا، کیف عیادت اغنائہم، عمرہ کس طرح فقراء کا خیال رکھتے ہیں، کیا تمہارے معاشرے میں طبقاتی فاصلے موجود ہیں؟ کہا، قلیلہ، کبھی کبھی وہ خیال کرتے ہیں۔ فرمایا، کیف مشاہدہ اغنیائہم بالفقرائہم، یعنی اگر عیادت نہیں کرتے تو کیا وہ غربا کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ کیسا ہے یہ سرمایہ دار، کیا ایسا ہے یہ سرمایہ دار غربا کو دیکھتے بھی ہیں یا اندھے بنے بیٹھے ہیں؟ قال، قلیلہ، بہت کم۔ قال، فکیف صلۃ اغنیاء اہم بالفقراء اہم فی ذات ایدیہم، ان کا رابطہ کس حد تک ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ان لکا لتذکرتا اخلاقا، آپ ایسی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو وہاں بالکل موجود نہیں ہیں۔ امام صادق نے فرمایا، تو پھر تم لوگ کس حق کی بنا پر خود کو ہمارا شیعہ کہتے ہو؟ فرمایا، اس سے پہلے جو گناہ انجام دے چکے ہو اس پر ایک گناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے ہم پر تہمت لگانا، یہ بھی اس پر ایک گناہ ہے کہ خود کو شیعہ اور اہل بیت کا پیروکار کہتے ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس قدر زیادہ شیعہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اگر ان کی دنیا اور آخرت میں انتخاب کرنے میں مختار قرار دے دیے جائیں تو مرتد ہو جائیں گے اور اپنے دین کو فروغ کر دیں گے، یہی لوگ جو خود کو شیعہ پکارتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 228 صفحہ نمبر 290۔ لموسیٰ ابن بکر الوسطی، لم اجدہم الا واسا، یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ولو امتہم، جب بھی ان کا امتحان لیا جائے، لما وجدتہم المرتدین، ان میں سے اکثر شیعہ مرتد ہو جائیں گے، شیعہ ہونے کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہی شیعہ اور پیروکاروں کو حلال و حرام کے درمیان قرار دو اور انہیں انتخاب کرنے کا اختیار دیا جائے تاکہ اپنے فرائض پر عمل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ 1000 افراد میں سے صرف ایک شیعہ ہوگا۔ اگر ان کو چھان کر الگ کر دیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، مگر وہ جو ہمارے قریبی ہیں۔ تاریخ میں بہت مدت سے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ علی کے شیعہ ہیں. انما شیعت علی من صدق قولہ فعلہ. علی کا شیعہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ علی کا شیعہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ علی کا شیعہ ہے. علی کا شیعہ کون ہے؟ وہ جو شہادت سے نہ ڈرے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں شیعۃ علی علیہ السلام ہم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ. ان کے لیے اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ موت ان پر آ پڑے یا یہ موت پر جا پڑے. وہ شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. علی کے شیعہ ہمیشہ شہادت کے لیے تیار ہیں. فرمایا علی کے شیعہ کو شہادت کے موقع پر جانو کہ خدا کی راہ میں مرنے والوں میں سے ہے یا نہیں. علی کے شیعہ کو دنیا و آخرت کے درمیان انتخاب کرتے ہوئے پہچانو. کیا وہ حاضر ہے کہ دنیا میں اپنے اقتدار، اپنی دولت، اپنے منافع اور اپنی دنیا کی لذتوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے یا دوسروں سے آگے آگے رہتا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ دسترخوان پر کھانے کے وقت میں سب سے پیچھے نظر آئے گا اور جہاد، فداکاری، جانساری، شہادت اور انفاق کے وقت سب سے آگے نظر آئے گا. اگر ہمارے شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ ہے اس کا معیار. شیعہ وہ ہے کہ جہاں کہیں خداوند متعال نے حکم فرمایا ہے شیعہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور جہاں سے منع فرمایا گیا ہے شیعہ وہاں موجود نہیں ہوتا. شیعہ یعنی قرآن کا تجسم. لوگوں کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 162. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا اہل الورا. زاہد اور سخت محنت کرنے والا اہل دنیا نہیں ہے، سادہ زیست ہے. اہل الوفا با وفا ہوتا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، ثابت قدم ہوتا ہے. امانت دار، سادہ زیست، عبادت کرنے والا، نافل ادا کرنے والا، خدا کی راہ میں اموال خرچ کرنے والا، خمس اور زکوٰۃ ادا کرنے والا، فقراء کے حصے کو اپنے اموال سے نکالنے والا، کسی بھی حرام کو تشیع کے نام سے جائز قرار نہیں دیتا. روایت میں ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی آپ سے محبت رکھتا ہو وہ جو گناہ چاہے انجام دے سکتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم پر افترا ہے، کیا تم ہم پر افترا کر رہے ہو؟ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایت ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذهب بكم المذاهب، اس قدر زیادہ راستوں کی طرف مت جاؤ. فواللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ عز وجل. ہمارے شیعہ کو یقیناً خدا تعالیٰ کا مطیع ہونا چاہیے. ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا ہم نے آپ کی طرف سے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کی نسبت حتی ربوبیت کا مقام رکھتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا، ہاتھ کو ہاتھ پر مارا اور فرمایا خدایا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے حق میں ایسا ظلم کیا جا رہا ہے. پھر اس شخص نے فرمایا خدا کی قسم یہ والی بات اور اس قسم کی کسی بات کو میں نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنا. ہمارا سب سے اہم افتخار یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں. ہم نے اس قسم کی بات کب کہی ہے؟ شیعہ بشریت کے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عالمی فہم کے مطابق بات کریں. ایرانی قومی لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ ہمیں ایک دعا تعلیم دیں جسے ہم قنوت میں پڑھا کریں. امام حسن عسکری جو کہ عدل و عدالت کے والد ہیں، ولی اثر کے باپ ہیں، عالمی عدل کے امام اور بشریت کی نجات دہندے کی تربیت کرنے والے آپ ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا ہے شیعوں کی طرف سے تمام عالمین کے لیے. آج ہماری سوچ عالمی ہے، عالمی سطح پر عمل کر رہے ہیں. امام نے فرمایا اس دعا کو پڑھو، خدایا ان لوگوں، بنو میہ، بنو عباس اور تمام ظالم حکومتیں نے تمہارے قانون کو معطل کر دیا ہے. یتیموں کے حق، بوڑھوں کے حصے کو غصب، بے نواؤں، بیماروں کے حق کو ہڑپ کر گئے ہیں. عدالتوں میں بے ایمان اور غیر عادل افراد کو لا کر بٹھا دیا ہے. ہر شہر میں اور ہر قبیلے پر جاہل افراد حکومت کر رہے ہیں اور وہ بڑی حکومتوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو عوام کی طرف ہمدردی کے ساتھ نگاہ کرے اور لوگوں کی خدمت کرے، محروموں کی حفاظت کرے. نہ کوئی انسان دوست افراد ہیں جو قحط زدہ افراد، ستم دیدہ اور غم اندو میں ڈوبے لوگ اور زیر دست و کچلے ہوئے عوام کی مدد کو آگے آئیں. بیمار فقراء ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، گوشہ و کنار میں تباہ حال پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے گھروں میں بند پڑے ہیں، زمین کے ساتھ جا لگے ہیں کہ اب اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، رنج و الم سے نڈھال ہیں، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. خدایا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کشت باطل کو الٹ دو، دنیا کے ظالمین کے پر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، حق کی قوت کو اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ طاقت جو باطل اور ظالم کے مورچے کو اکھاڑ دے، اس کے روپ کو توڑ ڈالے، اس کے ستونوں کو گرا دے، اس کی شان و شوکت کو اس کے تمام نجاستوں کے ساتھ الٹ دے، حق کا سورج اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ اپنے جمال و جلال کے ہمراہ عالمین کی آنکھوں کو روشنی عطا کرے۔ خدایا ظلم و ستم کے کسی بھی ستون کو اس دنیا میں باقی نہ رکھ، اور انہیں تباہ و برباد کر دے، باطل کے کسی جھنڈے کو بھی سربلند نہ رہنے دے، اور انہیں سرنگون فرما دے۔ یہ دعا ہے جو امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ قنوت میں پڑھی جائے۔ امید ہے کہ اہل بیت کے پیروکار عالمی پرچم کو بلند کریں گے۔ میں ایک مرتبہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے سامنے تقریر کر رہا تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت کو ان کے لیے پڑھ رہا تھا، جس میں عدالت اور حقوق بشر کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ باتیں دینی نہیں ہیں، کسی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، وہ دین جو چرچ سے آپ کو دیا جاتا ہے اس سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دین جو قرآن و پیغمبر اور پیغمبر کی اہل بیت نے دیا ہے، وہ دین کہتا ہے کہ جب تک فقراء غربا کا حق ادا نہیں کرو گے تمہاری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس شخص نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، اور میں جس قدر میں اس کے لیے اسلامی عالمی معاشرتی عدل، اقتصاد اور اخلاق کے بارے میں روایت پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگا، آج تک لاطینی امریکہ میں کسی نے دین کے عنوان پر ہم سے ایسی بات نہیں کی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اہل بیت کے مذہب اور قانون اور قرآن مجید کو بشریت کے سامنے صحیح انداز سے پیش کیا جائے تو ہرگز کمیونزم، لبرلزم، سوشلزم اور فاشزم وغیرہ اپنی حمایتی نہ بنا سکیں گے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ، والسلام علیکم ورحمۃ